ذلنا عن ولدرام مثله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بعيس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق الله نور السماوات والأرض صلوات برادران ایمانی اور معزز سامعین، سورہ نور کی آیہ مبارکہ میں جس کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں اس کا یہ پہلا فقرہ ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک زجاجہ میں موجود ہو، اور وہ زجاجہ کیا ہے؟ ایک فانوس ہے، ایک کیسی چمنی ہے جو بالکل۔ اس کے بعد کہا زجاجہ تو کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ ایسا ہے جیسے اتنی چمکدار چمنی ہے کہ جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو، اور جو چراغ روشن ہوا وہ ایسے تیل سے جو شجر مبارکہ پاکیزہ درخت زیتون کا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، میدان کا ایسا درخت ہے جس پر ادھر سے بھی دھوپ پڑتی ہے ادھر سے بھی دھوپ پڑتی ہے۔ اتنا نازک اور لطیف تیل ہے کہ جتاب زیتوہا یزی، کہ جیسے ولو لم تمسس نار، جیسے اس کو چھوئے بھی نہیں، آگ چھوئے بھی نہیں تو بھی جل اٹھنے کو تیار ہے۔ کیا عجیب شان ہے اپنے نور کی شان بیان کی۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے اور بیان کر دی گئی تو سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ نہ قرآن اور نہ اہل بیت جب تک کوئی بات بیان نہ کرے تب تک آدمی کا دماغ بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ ان کی سطح علم اور سطح فکر اتنی بلند ہوتی ہے جب بیان کر دیتے ہیں تو لگتا ہے بالکل سامنے کی بات ہے، اور جب تک بیان نہ کریں وہ اتنی گہری بات ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو نور کی مثال بھی اگر کسی سے میں کہتا کہ نور ہے، تو اگر نور کی مثال لیتا تو تیز نور میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ڈیمیجنگ بھی ہوتا ہے۔ لائٹ کی تیزی انسان کی رچنا کو جلا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، مگر جتنی مثال قدرت اس آیت میں لے رہی ہے وہ ڈیمیجنگ لائٹ نہیں ہے، نقصان پہنچانے والی روشنی نہیں، بلکہ ایسی روشنی جس کے اندر انتہائی نور ہے مگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ وہ اپنے آپ تیار ہے، نور ملا نور ایک کے بعد دوسرا نور، یعنی نور کی جو ہے بارش ہو رہی ہے، جس کو میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ ہمارے بزرگ سنی علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کیا ہے کہ نور اللہ نور سے بارہ اماموں کا نور مراد ہے، کیونکہ علم سے بڑا کوئی نور نہیں ہوتا۔ اور ہر مقابلے میں لوگوں نے اہل بیت سے مقابلہ کیا مگر میدان علم میں کبھی ہمت نہیں کی۔ دیکھیں ایک عجیب بات ہے، بارہ اماموں نے لفظ امام کو وہ برکت بخشی۔ امام کے معنی کیا ہوتے؟ جو آگے ہو وہ امام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نماز میں بھی امام آگے ہوتا ہے، تو موجود ہوتا ہے امام آگے ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بات نہیں، جس چیز میں بھی آگے چلا جائے۔ قرآن مجید میں ائمت کفر بھی کہا ہے کہ جو کفر کے امام ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، مگر عالم اسلام میں لفظ امام جب استعمال کیا گیا ہمیشہ علم کے ساتھ، یہ تاریخ کا امام، یہ تفسیر کا امام، یہ تشریح کا امام، کبھی بھی کسی جاہل کے لیے عالم اسلام میں امام کا لفظ استعمال نہیں کیا، چاہے غیر معصوم ہی کیوں نہ ہو، مگر امام ہمیشہ صاحب علم کے لیے استعمال کیا گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ہیں. آپ دیکھتے ہیں امام بخاری, امام مسلم, ارے اتنی حدیثیں جمع کی, اتنی حدیثیں, یہ تبری ہے, تاریخ کا امام ہے, یہ فلاں کا امام, یہ تفسیر کا امام. معلوم ہوا کچھ ایسے صاحبان علم تھے جنہوں نے لفظ امامت کو ایسی رونق بخش دی کہ کسی جاہل کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ لفظ امام سے وابستہ ہو جائے. کل نہیں لگ سکتا, جہل سے اس کا کوئی تعلق ہے. نور ملا نور یاد اللہ نور ہی میشا, اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہ کوئی زبردستی نہیں ہے, جب اس کے دل میں محبت آتی ہے تو پروردگار ہدایت دے دیتا ہے. اور ہدایت نور کی طرف ہدایت کا مطلب ہے اہل بیت کی طرف ہدایت, تو جس کی چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. اور اس ارشاد فرمایا کہ یضرب اللہ ہو, اللہ اسی طرح سے بیان کرتا ہے امثال للناس, انسانوں کے لیے مسئلے بیان کرتا رہتا ہے, مثالیں دیا کرتا ہے. ایک پروردگار عالم جو ہے وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. اب آپ کے سامنے دیکھیں میرے عالم محفوظ رہے, امام حسین علیہ السلام وہ شہید انسانیت ہے. اچھا لوگ کبھی کبھی حیرت کرتے ہیں کہ وہ تو ہزاروں دلیلیں علماء تشریف فرما ہے, اور میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ خود جیسے تجمد بیان کی مجلس سننے کے تشریف لائے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں وہ میری وجہ سے نہیں آئے, ذکر کی وجہ سے آئے. اس لیے کہ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جج کی مجلس ہوتی ہے تو امام خود بیٹھتا ہے, تو پھر علماء تو نائبین امام ہوتے ہیں, ان کا بیٹھنا یقیناً اپنے امام کی سیرت و سنت کے مطابق ہوتا ہے. اور یہ اسی بات کی طرف دلیل ہوتی ہے, دیوبند کتنا قابل تھی کیوں نہ صحیح, مرضیہ کہنے میں, عربی زبان میں, ادب میں دیوبند کی جو حیثیت بھی صحیح, مگر امام رضا کے مقابلے میں تو کچھ نہ تھی. مگر دیوبند بلندی پر ہوتا تھا, امام رضا علیہ السلام نیچے ہوتے تھے جب وہ حسین کا مرضیہ پہنچتا تھا. اس کا مطلب ہے ذکر حسین خود اتنا بلند ہوتا ہے کہ پت کو بھی بلند کر دیتا ہے. اچھا آپ دیکھیں گے کہ ایک جو ہزاروں دلیلیں میں سمجھتا ہوں اس کی دی جا سکتی ہے کہ وانا من حسین اور میں حسین سے ہوں, مگر میں بالکل ایک سادی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں, وہ سب اپنی جگہ پر. میں یہ کہتا ہوں کم سے کم ذکر حسین کی شان یہ ہے کہ جج شروع ہوتا ہے تو پہلے اپنے جج کو صلوات پڑھواتا ہے, اور بیچ بیچ میں صلوات پڑھواتا رہتا ہے. جس کا ذکر پیغمبر کو زندہ کیے ہوئے ہو وہ خود کیسے زندہ نہیں کرے گا پیغمبر کو. ہر بات کرم تو یہ ہے, اور میں تو کہتا ہوں ماشاء اللہ صاحب نظر تشریف فرما ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. رسول اللہ سے فرمایا کے لیے صلوات بھیجنا قرآن کا حکم ہے, مگر پروردگار عالم نے جیسے جاہلوں کے لیے کہ دماغ کو خراب نہ ہو جائے کہ ہم جب صلوات بھیجیں گے تو رسول اللہ پر صلوات جائے گی, تو کہا ان اللہ و ملائکتہ, اللہ تو بھیجتا ہی ہے, اب اس کا صلوات بھیجنا زبان سے نہیں ہوتا, بارش رحمت کرتا رہتا ہے اور ملائکہ بھی کرتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, یعنی اگر شرفا کے رجسٹر میں نام لکھوانا ہو صلوات تو ان پر ہوتی رہے گی, اتنے ہم نے لگا دیے صلوات بھیجنے والے, لیکن اگر تم بھی شریف آدمیوں کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروانا چاہتے ہو تو صلوا علیہ, تو تم بھی صلوات بھیجو ان کے اوپر. اب پیغمبر سے پوچھا گیا صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم, حضور نے مل جائے گیا صلوات بھیجے, 50 طریقے ہیں علماء تشریف فرمائے. رسول اللہ سے جو روایات آئی ہیں صلوات بھیجنے کے 50 طریقے ہیں, جس میں 47 میں آل ہے, 3 میں نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں 3 میں نہیں ہے. 47 طریقوں میں بغیر آل کے صلوات نہیں ہے, بلکہ حضور کی حدیث ہے کہ میرے اوپر دمکٹی سلوات میں لے دو. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دمکٹی سلوات کیسے ہوتی ہے یا بریدہ سلوات کیسے ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا جس میں میرے اوپر سلوات ہوتی ہے میری آل پر نہیں ہوتی. جب سلوات دے دو تو میری آل کو اس سلوات میں شامل کرو, کیونکہ آل وہ ہے کہ جن کا ذکر میری سلوات کو زندہ رکھے گا جو ثبوت پیش کیا جا رہا ہے. سلوات محمد علیہ وسلم. اب میں دیکھیے اتنی زیادہ تیاری صرف اس لیے کر دی کہ میں تھوڑی سی سب بات کہنے جا رہا ہوں نا, تو اسی سے کوئی بھی آدمی کھیت میں وہ تھوڑی بیج ڈال دیتا ہے, پہلے اس کو نرم کر دیتا ہے تب بیج اس کے سپورٹ کرتا ہے. اب دین علی ملائے کہ حسین کی دور حاضر میں شہید انسانیت حسین ابن علی کی کیا ریلیونس ہے, اس پر آپ مجالس میں غور کر رہے ہیں. اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام حسین اس زمانے میں جہاں ہر آدمی شاکی ہے مسائل کے سلسلے میں, آپ خاندانی سطح پر مسئلوں کو دیکھیے, بھائی بھائی سے جھگڑے کر رہا ہے, دوست دوست سے خوش نہیں ہے, باپ بیٹے سے خوش نہیں ہے, ماں کو شکایت ہے, سب لوگ ایک دوسرے سے شاکی ہیں. خاندانی مسئلے پر آ جائیے, آپ خاندانی سطح سے اوپر اٹھ جائیے, لسانی جھگڑے ہیں, اس کے بعد لسانی جھگڑوں سے اٹھ کر کے پھر صوبائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, زبان کے جھگڑے, مذہب کے جھگڑے یہ شروع ہو جاتے ہیں. عورت اور مرد کا ٹکراؤ ہے, ہمارے حقوق کم ہیں, ہمیں زیادہ حق ملنے چاہیے, ہماری نشستیں محفوظ ہونی چاہیے. اس سے آگے بڑھئے بین الاقوامی سطح پر آ جائیے, انٹرنیشنل لیول پر ملکوں کو ملکوں سے شکایت ہے, قوموں کو قوموں سے شکایت ہے. یہ سارے مسئلے کبھی بھی آپ تلاش کیجیے گا. دیکھیے کوئی ماشاءاللہ یہاں پر ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گے اور ہم لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں, تو کم سے کم ہم لوگ یہ جانتے ہیں ہوتا کیا ہے. جب ڈاکٹر کو کسی آدمی کے جسم میں تلاش کرنا ہوتا ہے مرض کو, تو یہ نہیں ہے کہ اس کا سارا خون کھینچ لے, وہ ایک بوند خون لے لیتا ہے تو کل اس کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کے خون کی کیا کیفیت ہے, کیا امراض ہے, کیا بیماری ہے. آپ دنیا کے چاہے خاندانی مسئلے ہوں, چاہے ملکی مسئلے ہوں, چاہے صوبائی مسئلے ہوں, چاہے قومی ہوں, چاہے مذہبی ہوں, چاہے بین الاقوامی ہوں, ان سب کا اگر پتہ لگانا چاہتے ہیں تو ساری دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. جس طرح ڈاکٹر ایک دن خون سے فیصلہ کر لیتا ہے, ویسے ہی آپ اپنے سے فیصلہ کر لیجئے. آپ اپنے نفس کا جائزہ لیجئے, آپ کو دنیا کا سارا مسئلہ اپنے آپ معلوم ہو جائے گا کیا ہے. اور وہ نفس, وہ مسئلہ کیا ہے, امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تمہارے دو مسائل ہیں, میں تم سے دو باتوں کے بارے میں ڈرتا ہوں. ایک تمہاری ہوس پرستی, سینسوالزم جو تمہارا ہے میں اس سے پریشان ہوں, مجھے خوف ہے اس سے, یعنی اتباع الہوا, کہ تم ہوا کا اتباع کرتے ہو. اور دوسرے طول العمل, یہ الف والا عمل ہے, عین والے سے مولا نہیں ڈرتے, وہ خوف نہیں کرتے ہمارے لیے, عمل جتنا اچھا کریں اتنا ہی اچھا ہے. دوسرے ان لمیٹڈ ڈیزائر, لامحدود خواہشات انسان کی. یہ دونوں باتیں انسانی مسئلے کا سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ یہ غور کر لیجئے گا, ہماری زندگی میں بھی یہی ہے, دوسروں کی زندگی میں بھی ہے. اگر ان دو بیماریوں کو جیسے مرض معلوم ہو جاتا ہے, پکڑ میں آ جائے, تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس لیے حکیم امت علی ابن ابی طالب نے مرض بتایا, بیماری بتائی, دواؤں کا پی کا بلا تک ضرور, تمہارا جو مرض ہے وہ تمہیں کے تمہارے اندر ہے, بداؤ کا بھی تو بلاتا شروع, تم دیکھتے نہیں ہو اپنا مرض, اور تمہاری دوا بھی تمہارے ہی پاس ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے. آپ تازہ مو ان کا جرمن صغیر, کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوٹا سا جرسومہ ہو, ایک جرم ہو, وفیق انتبا عالم اکبرو, اور تمہارے اندر قدرت نے پورا یونیورس سمیٹ دیا ہے, تم اپنے کو ایک چھوٹا سا جرسومہ سمجھتے ہو. پھر دوسری جگہ مولا نے خود ارشاد فرمایا, مانا رب نفسا فقد عرف ربہ, جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم اپنے کو پہچان لیں, اپنے رب کو اپنے آپ پہچان سکتے, اپنی بات پہچان لیں. میں نے کہا کہ آدمی اصلی مسئلہ یہ ہے کہ انسان نہ اپنی بیماری جانتا ہے کہ اس کی روحانی بیماری کیا ہے, اور نہ اس کا علاج جانتا. جب بیماری نہیں ہے تو علاج کیا کرے گا؟ कभी अपने को इतना कमजोर कर समझने लगता है। कुदरत ने उसके अंदर पूरे यूनिवर्स को समेट रखा है। अगर इंसान अपने को समझ जाए तो साहिबान नजर दशी पर फिर कोई मसला ही नहीं। मैं किसी रिसाले में पढ़ रहा था, मजहबी रिसाला नहीं था, रिसाले में पढ़ रहा था कि अगर एक आदमी के जीन्स के बारे में कोई बाकायदा तहकीक की जाए और उसकी क्वालिटीज को लिखा जाए जीन्स के अंदर, जैसे आपको मालूम है कि आज जेनेटिक साइंस कितनी तरक्की कर गई है, तो एक आदमी के जीन्स का अगर हिसाब लिखा जाए तो उसने कहा था कि इंसाइक्लोपीडिया के जो पेजेस हैं इस तरह के लंबे पेजेस इस तरह लिखा जाए तो 10,000 वॉल्यूम्स चाहिए। हमारे अंदर आलम अकबर चिंता हुआ है, यूनिवर्स चिंता हुआ है, 10,000 वॉल्यूम्स में एक आदमी के जीन्स का हिसाब आएगा। अब बात समझ में आई कि अगर सारे दरक कलम बन जाए, सारे दरिया की आही बन जाए और जिन और इंस मिल करके अली इब्न अबी तालिब के फजाइल लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, जब आम आदमी के जीन्स 10,000 वॉल्यूम ले लेते हैं तो अली इब्न अबी तालिब के सिर्फ जीन्स का हिसाब करना हो तो नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने तस्वीर ला रहा हूँ। देखिए आज के जमाने के मसलों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबको याद होगी तारीखी एतबार से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई, तो ये देखिए मादियत परस्ती है। जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बम गिराए गए जिसके असरात आज तक है। पूरा शहर तबाह हो गया सिर्फ सबक सिखाने के लिए। मादियत परस्ती है ना, वही जंग खत्म हो गई, मामला खत्म हो गया, ठीक है। आपने न्यूरम्बर्ग ट्रायल किया, जो कल्प्रिट थे उनको सजा दी, मगर आम शहरी जो जापान के शहरों में बस रहे थे उनकी क्या सजा थी? ताकि कल को ये सर न उठा सके। जंग खत्म हो गई, जिनोसाइड कर दिया पूरा, कोई जानबूझ के किया, दो शहर तबाह बर्बाद हो गए जिसके असरात आज भी जो लोग पैदा होते हैं उनके ऊपर मौजूद हैं। अब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर भेजते थे तो क्या कहते थे? देखो जंग करना, अगर कोई हथियार फेंक दे तो फिर नहीं लाऊंगा। बल्कि इसमें हजरत उसामा इब्न जैद, जनाब जैद के बेटे थे, जनाब जैद मुंह बोले बेटे थे रसूलुल्लाह के, तो जनाब जैद के बेटे उसामा इब्न जैद एक जंग में थे। अच्छा, जंग में बड़ा मुश्किल होता है चलती हुई तलवार को रोक लेना। वो मासूम की शान होती है कि अगर जिब्रील का पर आ जाए तो रुक जाए, गैर मासूम तलवार रोक नहीं पाता जब चल रही हो। तलवार से हमला कर रहे थे, वो सामने जैसे ही खड़ा हुआ उसने देखा, जैसे करीब आया उसने हथियार फेंक दिया, कहा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इन्होंने मार दिया, इस गवाही के बाद मार दिया। रसूलल्लाह ने कहा जब उसने कलमा पढ़ दिया था क्यों मारा? कहा उसने मेरी तलवार के डर से कलमा पढ़ा था। हुजूर ने फरमाया क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? तुम्हें क्या मालूम था उसने तलवार के डर से पढ़ा था कि यूं कर दिया? सिर्फ कलमे की इज्जत व आबरू ये है कि अगर जबान पर जारी कर दे दिल में न हो तब भी वो तमाम प्रिविलेजेस और मराआत का हकदार है। फिर फरमाते थे देखो जा रहे हो दुश्मन के जो पानी के जखीरे हैं, सोर्सेज हैं, उनको पॉइजनस न करना, जहरीला नहीं करना, उनकी खेतियों को बर्बाद नहीं करना, उनके दरख्त काटना नहीं, जलाना नहीं, ये सारी बातें। अगर औरतें बच्चे और बूढ़े तुम्हें गालियां भी दे तो भी उनके साथ तारुफ नहीं करना, ज्यादती नहीं करना, जितना चाहे कहें। ये रसूलुल्लाह जब भेजते थे जंग में तो इरशाद फरमाते थे। वहां जंग खत्म हो गई, ये बंद करा दिया गया, अब कोई मसला ही नहीं है, लड़ाई खत्म हो गई, हम जीत गए, मगर सिर्फ सबक सिखाने के लिए बम फेंक दिए गए। آپ کے سامنے تصویر ہے اور یہ تصویر سامنے آ رہی ہے. جناب صفیہ جو بعد میں امت روزے رسول بنی اور آپ کی عزت و عظمت ہے, رسول اللہ کے بہت بڑے دشمن ہوئی ابن اختب کی بیٹی تھی, جس نے پوری گویا جنگ احزاب مینور کی تھی, یہودی تھا وہ, اس کی بیٹی تھی, خیبر میں گرفتار ہوئی. جناب بلال جیسا صحابی جس کو رسول اللہ کتنا چاہتے تھے, وہ صفیہ کو لے کے غلطی سے ادھر سے چلے آئے جدھر سے ان کے رشتے داروں کے لاشے پڑے تھے. تو جب جناب صفیہ رسول اللہ کے سامنے آئی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں ادھر سے لائی گئی ہوں جہاں میرے رشتے داروں کے لاشے پڑے تھے. تو حضور نے جناب بلال سے ان کی عظمت پہچانی ہے, سارا عرب ایک طرف ہو گیا کہ یہ اذان نہ دے مگر رسول اللہ مانے نہیں. ان کی شان یہ تھی جناب بلال کی. جناب بلال سے حضور نے اس موقع پر کیا کہا؟ تیرے سینے میں دل نہیں ہے کہ جو تو زورت کو اس کے مقتول رشتے داروں کے درمیان سے لے کے چلا آیا؟ اب ہم پیغمبر کی عظمت پہچانتے ہیں کہ انسانی رشتوں کا پیغمبر کے یہاں کیا لحاظ ہے. کسی ایک جنگ میں مشرکوں کے بچے پکڑ گئے, جیسے گرفتار کر کے لائے جا رہے تھے تو لوگ کھینچتے ہوئے انہیں لا رہے تھے. حضور نے دیکھا کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ بچے ہیں. تو لوگوں نے کہا مگر یہ مشرکین کی اولاد ہے. حضور نے فرمایا اور تم بھی مشرکین کی اولاد ہو. آج تم مسلمان ہو, تمہارے ماں باپ مشرک تھے, تو اگر تم ان کو مشرکوں کی اولاد کہہ رہے ہو تو تم بھی مشرکوں کی اولاد ہو. یہ پیغمبر کا انداز ہمیں ملتا ہے. یہ صورت آپ نے دیکھا تھا کہ عراق میں جب بلاکیٹ کیا گیا, اکنامک بلاکیٹ کیا گیا تھا عراق کا دباؤ ڈالنے کے لیے, تو کتنے بچے مال نیوٹریشن سے مر گئے, غذائیت نہیں, دودھ نہیں, دوائیں نہیں. ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پوری طاقت لگا دیتا ہے, کرش کر دیا جائے تاکہ وہ ملک تباہ و برباد ہو جائے, ہماری بات مان لے. یعنی ہر زبردست زیر دست سے اپنی بات منوانے کے لیے پوری طاقت لگاتا ہے. اسلام کیا کرتا ہے؟ مان نیوٹریشن سے لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں, اسلام کا بالکل دوسرا اصول ہے. اسلام نے اپنے اعتبار سے امیر المومنین نے کیا 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 دیکھیں آپ غور کریں. جب جس موقع پر فاطمہ زہرا نے کیا کیا, امیر المومنین کا طریقہ کار یہ تھا, آپ سے بار بار آپ سنتے رہتے ہیں, پھر میں کہہ رہا ہوں علی کیا کرتے تھے اگر آپ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو. خود روٹی کب کھاتے تھے؟ جب کئی سو گھروں میں کھانا پہنچا آتے تھے. کئی سو گھروں میں آپ بتائیے, مولا نماز پہلے پڑھتے تھے رات میں 1000 تکبیریں آپ سنتے ہیں یا کھانا پہلے پہنچاتے تھے؟ اگر نماز کے بعد کھانا پہنچانے جاتے تو سحری کے وقت کھانا پہنچتا. کھانا پہلے پہنچاتے تھے, بندوں کے حق کا خیال و لحاظ پہلے ہوتا تھا, نماز کے مسلے پر بعد میں آتے تھے. یہ حقوق انسانی وہی ادا کر سکتا ہے جس کی نفس پرستی کا سوال ہی نہ ہو, جس کا نفس خدا نے خرید لیا ہو. ان کا شعور کتنا بلند ہے. سائل آیا ہے, رسول نے بھیج دیا جاؤ زہرا کے گھر پر جاؤ, فاطمہ کے گھر پر جاؤ. سائل آیا, شہزادی کے گھر میں خود کچھ نہیں ہے. بھائی 3 دن تک گھر سے دھواں نہ اٹھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن تک کھانا نہیں پکا, 3 دن تک کھانا تیار نہیں ہوا. سائل آ گیا, بابا نے سائل کو بھیجا ہے, شہزادی نے کیا کیا؟ روانہ کی اپنی چادر, دلی کر دی جائے, کلچ کر دی جائے. چادر بھی کون سی جس میں نہ جانے کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں, مگر ان کی عظمت ایسی ہے کہ یہ چادر بھی آ جائے تو یہودی بھی یہ سمجھتا ہے کہ بابرکت ہے, جتنی دیر میرے پاس رہے گی برکت رہے گی. چادر گروی کر لیتا ہے اور جو دے دیتا ہے, جو پیسے گئے, روٹی تیار کی گئی, سائل کے حوالے کی گئی. جناب فضا نے کہا بی بی اس میں سے کچھ رکھ لیجئے کیونکہ حسنین بھی بھوکے ہیں. مطلب ارشاد فرمایا حسنین بھوکے ہیں جناب فضا نے, تو شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے ارشاد فرمایا مگر میں نے تو اپنی چادر اس نیت سے گروی نہیں کی, میری نیت تو یہ تھی کہ میں سائل کو دوں گی, تو اب جب سائل کو دینے کی نیت تھی تو اپنے بچوں کے لیے کیسے روک لو. ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے دوسروں کو کرش کرتے ہیں, وہ دوسروں کے مفادات کے لیے اپنی کو قربان کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ ہمارا تصور مادیت پرستی کا ہے, ان کا تصور مادیت پرستی کا نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں وہ خدا پرستی کے قائل ہیں. ان کی نگاہ میں محبت پروردگار ہر وقت رہتی ہے, ہماری نگاہ میں محبت نفس ہے. جب نفس سامنے آ جائے گا رشتے پامال ہو جائیں گے. جہاں بھی دیکھ لیجئے, کیا یہ بتائیے امیر المومنین انسان تھے, دنیا میں انسان بنا کے بھیجے گئے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کو ٹیسٹ نہیں تھا ان کے پاس, انہیں کھانا سمجھ میں نہیں آتے تھے, زبان میں ماذا اللہ کوئی ایسی بات تھی کہ ان کو حلوے کا ذائقہ نہیں معلوم تھا, انہیں شربت نہیں معلوم تھا کیسا ہوتا ہے. اگر یہ آپ سوچ رہے تھے غلط ہے. نہیں, امیر المومنین کا ایک صحابی آپ کی شہادت کے بعد کے واقعات میں ملتا ہے. ایک مرتبہ امیر شام کے دسترخوان پر آیا تو یہ خاص ڈش تھی, میں اس کا نام بھول گیا, میں نے پڑھی تھی, جو چڑیوں کی زبان سے تیار ہوتی تھی. یعنی اس میں اور کچھ نہیں ہوتا تھا, چڑیوں کی زبان پکائی جاتی تھی. اور جب کھانے والا اتنا شوقین بیٹھا ہوا ہو, جو رات میں بھی اٹھ کے کھاتا ہو, دن میں بھی کھاتا ہو, جس کے شوربے میں کرتے بھیگ جاتے ہو, تو اس کے لیے کتنی چڑیوں کی قربانی ہوئی ہوگی, تو یہ ایک پیالہ تیار ہوا ہوگا. جب اس پیالے کو رکھا گیا اس کے سامنے, تو اس آدمی سے انہوں نے کہا کہ جب کسی کی دعوت کی جاتی ہے تو کوئی خاص ڈش ہوتی ہے تو اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے کیسے یہ تیار ہوئی اور کیا اس کا طریقہ ہے. اس کو جیسے ہی بتایا وہ رونے لگا. جب وہ رونے لگا تو انہیں حیرت ہوئی کہ اتنی عمدہ ڈش, اس کی میں نے ترکیب بتائی کہ کیسے تیار ہوتی, کیا کیوں روئے؟ کہا یہ نہ پوچھو, کل بتاؤ. کہا تمہارے اس سے بیان کرنے سے مجھے علی یاد آ گئے. اس میں کہ ایک مرتبہ میں ان کے دسترخوان پر تھا تو انہوں نے ایک تھیلی نکالی جو مہر بند تھی, اس تھیلی میں روٹی کے, جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے جسے انہوں نے پانی میں نرم کیا تھا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ مولا آپ نے اس روٹی, ان روٹی کے ٹکڑوں کو اس تھیلی میں کیوں رکھا ہے؟ ارشاد فرمایا میں اس بات سے خوف کرتا ہوں, خیال کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس تھیلی کو کھلی ہوئی ہو تو میرے بچے اس میں زیتون کا تیل ملا دیں, اس کو نرم کر دیں, کیونکہ میرا طرز زندگی وہ ہونا چاہیے جو میری حکومت کے پسترین فرد کا طرز زندگی ہے. تو علی اس ذات کا نام نہیں ہے جو دنیا سے تو کہے کہ لامحدود خواہشات نہ ہو اور خود بسلم اس کی خواہشات لامحدود ہوں, جو دنیا سے تو کہے کہ حوث پرستی نہ ہو مگر خود اس کی حوث پرستی ہو. لیکن میں نے آپ دیکھا جب یہ تک جذبات اوپر ابھر کے آئیں گے رشتے پامال ہو جائیں گے. بڑے بزرگ عالمی مولانا مشتبہ موسوی لاری نے مغربی تمدن کی ایک جھلک میں لکھا ہے, لیکن ہم لوگوں کی نگاہ میں تو امریکہ سے زیادہ متمدن ملک ہی نہیں ہے. ہندوستان کا بھی یہی حال ہے کہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے. ایک سروے انہوں نے اپنے یہاں شائع کیا ہے, مجھے بالکل اس کی صحیح فگر اس وقت یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. سروے یہ پیش کیا کہ امریکہ میں انہوں نے عورتوں سے اور شوہروں سے سوالات کیے, کوشچنائر تیار کیا, رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں. دیکھیے ایک ایسا ملک جہاں پر مادیت پرستی آتی ہے وہاں رشتوں کا کیا حال ہوتا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے شوہر کو, عورتوں سے پوچھا گیا, آپ کے شوہر کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہو اور آپ کے کتے کو بھی ضرورت ہو تو کس کو آپ پہلے فون کریں گی؟ تو 60% یا اس سے زیادہ عورتوں نے کہا پہلے کتے کے ڈاکٹر کو فون کریں گے. ایمرجنسی ہے, شوہر بھی ایمرجنسی میں ہے, اتفاق سے کتا بھی, پتا نہیں شوہر کو کتے نے کاٹا ہے کہ کتے کو شوہر نے, دونوں ایمرجنسی کے شکار ہو گئے. تو ایسی صورت حال میں کس کو فون پہلے کریں گے؟ دیکھیے انسانی رشتہ ختم ہو گیا. شوہر ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں کتے کے ڈاکٹر کو پہلے فون کروں گی تب پھر شوہر کے لیے ڈاکٹر کو بلواؤں گی. تو پوچھا گیا آپ بتائیے ایسے معاشرے میں, میں تو دیکھتا رہتا ہوں نا, کس بنیاد پر طلاق کی ہو رہی ہے؟ میاں اس لیے طلاق چاہتے ہیں کہ بیوی خرواٹے لیتی ہیں, بیوی اس لیے طلاق سے آتی ہے کہ میاں خراٹے لیتے ہیں, سونے میں خراٹے لیتے ہیں. تو انسانی ہے, عمر کے ساتھ ہوتا ہے خراٹے. اس میں سمجھداری کی بات یہ, جلدی سو جاؤ, جو پہلے سو جائے گا دوسرے کے خراٹے سے محفوظ ہے. خراٹے لینے کی بنیاد پر ہمارے یہاں تو کوئی طلاق کی بنیاد بھی نہیں سمجھتا کہ اس بنیاد کے اوپر طلاق لے لی جائے. زیادہ سے زیادہ صبح شکایت کرے گا کہ تمہارے خراٹے کی وجہ سے ہم سو نہیں پائے. لیکن معاشرہ کیا ہے, خالی یہ نہیں, معاشرہ اس سے بڑھ کر کے اب دونوں میاں بیوی چلے, یہ بالکل جو لوگ وہاں کے معاشرے سے واقف ہیں وہ میری تصدیق کریں گے. چلے ہیں, بس کا ٹکٹ لیا, دونوں آفس جا رہے ہیں, بیوی اپنا بل دیں ٹکٹ لیں گے, میاں اپنا ٹکٹ خریدیں گے, دونوں جا رہے ہیں. ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے, بیوی اپنا بل پے کریں گی, میاں اپنا بل پے کریں گے. آپ بتائیے یہ معاشرہ محبت کے اوپر ہے یا یہ معاشرہ مادیت کے اوپر ہے؟ جہاں ایک دوسرے کے اوپر چار پیسے کو قربان نہیں کر سکتا, زندگی کیا قربان کرے گا؟ اسلام نے معاشرہ وہ پیش کیا کہ رسول نے مطالبہ نہیں کیا. رسول کو محض پریشان دیکھ کر کے حضرت خدیجہ نے اتنا سونا جو خانہ کعبہ کے سامنے لا کر کے ڈھیر کیا گیا, اور سونے کی کیفیت یہ تھی کہ ایک طرف حضور تھے اور ان کے ایک ساتھی, اور دوسری طرف جناب خدیجہ کا غلام تھا, اور ایک دوسرے کو لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے. اور یہ ارشاد فرمایا, میرا یہ سارا مال محمد ابن عبداللہ کا ہے, جہاں چاہے خرچ کرے, انہیں پورا اختیار ہے. وہ معاشرہ جو ایک ڈالر اور دو ڈالر کا حساب کر رہا ہو, وہ خدیجہ کے معاشرے سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی ان کی شان ہے. میں یاد کرنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ ان کی شان ہے اس میں, کہ انہوں نے یہ بھی کر سکتی تھی کہ گھر میں دے دیتوں. اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کا قصہ آپ کا ہے, کیا چاہے خرچ کیجیے. حضور خرچ بھی کر دیتے, ساری دنیا کو یہ واقعہ نہ معلوم ہوتا, سب کہتے بیوی کا مال تو اڑا ڈالا. انہوں نے اس لیے کہ یہ الزام دامن رسول پر لانے پائے, پیغمبر کو خود سے بغیر پیغمبر کے کہے ہوئے ہبا کر دیا. اس اور اتنا پاکیزہ جذبہ تھا کہ مال دیا خدیجہ نے, اور قرآن میں پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب کیا, وہ وجہ تھا کہ آئل فاغنا, ہم نے آپ کو فقیر پایا تو غنی نہیں بنا دیا. اب تمام مسلم تفسیریں اس بات پر کہتی ہیں غنی بنانے کا مطلب ہے مال خدیجہ سے ہم نے آپ کو غنی کر دیا یا نہیں. کوئی ایسا بندہ تو عمل کرنے والا ہو کہ عمل بندہ کرے اللہ کہے ہم کر رہے ہیں. صلوات محمد و علی محمد. آپ کے سامنے ہے یہ جب عورت, یہ رشتے, آج قرآن مجید نے زوجہ اور شوہر کے رشتے کی بنیاد بنائی, مودت و رحمت, لو اینڈ مرسی. آیت موقع نہیں ہے, دامن وقت گنجائش نہیں. لو اینڈ مرسی کو بنیاد بنایا محبت میں, کہ یہ محبت جو ہوتی ہے ہم نے داغ ڈال دی دل میں. لوگوں نے اس رشتے کو اتنا ذلیل کیا, اس رشتے کو زوجہ اور شوہر کے, کہ اس کو پاکیزہ رشتہ بھی نہیں سمجھتے. اسلام نے سب سے پہلا رشتہ جو قائم کیا وہ عورت اور مرد کا تزویج کا رشتہ تھا. میرج کا رشتہ اس سے پرانا رشتہ تاریخ انسانیت میں نہیں ملے گا, کیونکہ سب سے پہلا رشتہ آدم اور حوا میں میرج کا تھا. جب بیٹا ہوا تب وہ ماں بنی, تب آدم باپ بنے. جب ان کی اولاد ہوئی تو وہ دادا دادی نانا نانی بنے. یہ سارے رشتے بعد میں ہوئے, زوجہ اور شوہر کا رشتہ پہلا تھا. اگر یہ رشتہ غیر پاکیزہ ہو, یہ رشتہ پاک نہ ہو, تو پھر جتنے رشتے ہیں سب ناپاک ہوں گے, کیونکہ جو ناپاکیزہ ہو اس سے پاکیزہ نہیں پیدا ہوتا. اس کا مطلب ہے اگر ماں کے رشتے کو مقدس ماننا ہے تو تزویج کے رشتے کو بھی مقدس ماننا ہوگا. اسلام نے اسی لیے تزویج کے رشتے کو انتہائی مقدس رشتہ مانا کہ ہم نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا. اگر یہ مقدس رشتہ نہ ہوتا تو علی و فاطمہ میں قائم نہ ہوتا. یہ تقدیس رشتے کی. مگر رشتے کے تقدس کو بچانے کے لیے بنیادی طور پر لفظ کو درمیان سے ہٹنا ہے, لو اینڈ مرسی محبت اور مودت کو آنا ہے. آپ اندازہ کیجئے, ابھی آپ نے معصوم عالم کے گھر کا حال دیکھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایسا گھر ہے 9 سال تقریباً معصومہ رہی اس گھر میں, 8-9 سال لوجا کی حیثیت سے رہنے کا آپ کو موقع رہا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں نہ جانے کوئی بھی دیکھیے, غیر معصوموں کی زندگی میں آپس میں اختلافات ہوتی ہیں. جب دو بھائیوں میں جو ایک ہی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں پرورش پاتے ہیں, اختلاف ہو جاتا ہے کسی کسی جگہ پر, تو عورت ایک الگ ماحول میں تھی, مرد ایک الگ ماحول میں تھا, دونوں ساتھ رہیں گے تو اختلاف ہوگا. اس کو اسلام نے یہی چاہا, ایڈجسٹمنٹ ہو. کبھی زوجہ کا لحاظ شوہر کرے, کبھی شوہر کا لحاظ زوجہ کرے, دونوں کے درمیان جو محبت ہے جو رحمت ہے وہ ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہونے دے گی. یہ لو اینڈ مرسی. مگر جہاں پر عصمت ہو, معصوم ہو, وہاں ٹکراؤ میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. ایسے معصوم رشتے میں انہوں نے کیا اسٹینڈرڈ سامنے لا کے رکھا؟ امیر المومنین نے آخری زمانے میں معصومہ سے پوچھا ہے بیماری میں, آج تک زہرا آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی. سب کے لیے یہاں شوہروں کو عام طور پر شکایت ہوتی ہے کہ بیویاں جب ہماری آمدنی سے زیادہ فرمائش کرتی ہیں, وہاں انہوں نے کہا کوئی فرمائش نہیں کی. معصومہ نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی, کہا آپ نے کوئی ایسی ضرورت پڑنے ہی نہیں دی. جس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا وہاں شہزادی فرما رہے کوئی ضرورت ایسی نہیں آنے دی کہ میں فرمائش کرتی. اور دوسرے چلتے وقت میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ علی غیور ہے, کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی ہو. آپ کے سنتے وہ اناج آنے کا پورا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے, تو میں نہیں پڑھنا چاہتا اس موقع پر, لیکن یہ ہے کہ ان کے کہنے سے مولا کے حکم سے آپ نے فرمائش کی تھی انار کی, لیکن پوری زندگی کوئی فرمائش نہیں کی. ایک ایسی پاکیزہ زندگی جہاں انسان جب تلاش کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ آسائش کے جو سامان ہوتے ہیں ان سے زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے. آرام کے سامان, آسائش کے سامان, اسباب, ان سے زندگی پاکیزہ ہو جاتی نہیں. زندگی پاکیزہ ہونے کے لیے سامان یا اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی, اسٹیٹ آف مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کی ذہنی سطح کیا ہے, ذہنی کیفیت کیا ہے, پریشانی میں بھی انسان مطمئن ہو سکتا ہے. کربلا کے میدان میں حسین اور اصحاب حسین بھوکے تھے, پیاسے تھے, چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے تھے, مگر پرسکون تھے. یزید کا لشکر سیر و سیراب تھا تمام طاقتوں سے, مگر بے اطمینان تھا. اس لیے کہ اطمینان کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے, بے ایمانی سے نہیں. اگر خاندان میں ایک مرتبہ اطمینان کے تصور کو اس صورت میں پیدا کر دیا جائے تو یقین رکھیے کہ سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. صلوات سید محمد و آل محمد. ہے یہ بافہم مجمع تشریف فرما ہے, انہیں آپ کی توجہات کا انتہائی شکر گزار ہوں. اس موقع پر بالکل تقریر اپنے آخری منزل میں آ گئی کہ مولا نے جو بات ارشاد فرمائی کہ مادیت پرستی کو, میٹیریلزم کو ہٹنا چاہیے, اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. تمہاری زندگی میں یہ جو میٹیریلزم ہے, مادیت پرستی ہے, تمہیں ہمیشہ کھینچ کے ادھر لے جائے گی, نفس پرستی ادھر. یہ یاد رکھنا کہ جو ان لمیٹڈ ڈیزائرز ہوتی ہیں, لامحدود خواہشات ہوتی ہیں, کبھی پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ زندگی وقت وسائل کم ہے, زندگی کی مدت کم ہے. ان میں تمام چیزیں انسان کو مل جائیں یہ نہیں. اصل گھر اللہ نے جنت بنایا ہے, جہاں کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو تکمیل کی منزل تک نہ پہنچے. تو آپ کوئی آدمی اگر تکمیل کی منزل سے پہلے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی فکر میں لگے گا تو نقصان اٹھائے گا. جب ایک خاندان بنے گا, کیونکہ خاندان کی پاکیزگی پر اور خاندان کی موانست پر جو زوجہ اور شوہر میں ہوگی اسی پر اولاد منحصر ہوگی. اولاد کی پاکیزگی، اولاد کا ڈیولپمنٹ سب مناسب ہے اس پر کہ کیسی ماں ہے، کیسا باپ ہے، کیسا ماحول ملا. یہ تاریخ میں کربلا کی ان محترم خواتین نے جو اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے اسی کے نتیجے میں یہ ناصر آپ کو نظر آتے ہیں. اگر مائیں ویسی نہ ہوتی تو یہ ناصر بھی ویسے نہ ہوتے جیسا کربلا میں انہوں نے پیش کیا. اب میں آپ سے مسافر کلام میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جس شہادت کو آپ سننے کے لیے تشریف فرما ہے، جس کا بیان سننے کے لیے تشریف فرما ہے، اس شہادت کا ایک کردار تو آپ کو کربلا کے مندر میں نظر آئے گا، مگر ایک کردار وہ ہے جو خیمے کے اندر ہے. اگر فروا جیسی ماں نہ ہوتی تو قاسم جیسا مجاہد بھی نہ ہوتا. یہ جناب فروا کی قربانی کا نتیجہ ہے. سن 50 ہجری میں امام حسن کی رحلت ہوئی ہے، شہادت جو امام حسن علیہ السلام کی سن 50 ہجری میں ہے، اور واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں پیش آیا. 10 سال گزر گئے. اس 10 سال کے عرصے میں عرب میں دوسری شادی کر لینا کوئی بری بات بھی نہیں تھی، مگر جناب فروا نے دوسرا عقد بھی نہیں کیا. پوری بیوگی کی زندگی گزاری ہے 10 سال اسی بچے کے لیے، اسی بچے قاسم کی تیاری کے لیے کہ یہ حسن ابن علی کی طرف سے کربلا میں ناصر بنے. یہ آپ نے پوری اپنی زندگی گزار دی ہے. صاحبان نظر تشریف فرما ہے، ماں کے دل سے پوچھئے کہ جناب فروا کا یہ بیٹا جس کو انہوں نے اپنی زندگی تج کر کے، تمام آرام و آسائش کو چھوڑ کر کے پرورش کیا ہو، اس کا نام ہے قاسم ابن حسن. 3 سال کا سن تھا تقریباً جس وقت امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. جب شہادت امام حسن ہوئی تو 3 سال جناب قاسم کا سن تھا، تو ہوش بھی ایک طریقے سے آدمی کو نہیں ہوتا. اور جناب فروا نے اس موقع کے اوپر دیکھا ہے کہ جناب قاسم کے ساتھ کیا انداز تھا امام حسن علیہ السلام کا، ان کا رخصت ہو جانا. آپ اس روایت میں بار بار یہ بات آئے گی، لیکن میں اس کو مقام استدلال میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن جب رخصت ہو رہے تھے تو ایک تعویذ جناب قاسم کے بازو پر باندھا، اور کہا تو قاسم سے تھا مگر ماں نے بھی سنا تھا، جب کوئی سخت وقت آئے تو یہ تعویذ کھولنا، جب کوئی سخت وقت آئے. اب آپ اس کو یہ سنتے رہتے، مگر میں اب آپ سے کہتا ہوں کہ امام حسین کا کردار اور امام حسین کی خاندان اور اعزا کے ساتھ سلوک کی بارش کیسی ہوتی تھی کہ 10 سال یتیمی کے گزر گئے اور تعویذ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوئی. تمام لوگوں کے لیے اگر ان کے خاندانوں میں یتیم بچے موجود ہوں تو یہی واقعہ سبق کا ہے کہ ابو طالب کے اوپر جان دینے والوں، اپنے یتیم بھتیجوں کا خیال کرو، اپنے یتیم بھانجے بھانجیوں بھتیجیوں کا خیال کرو. اگر ابو طالب تب سے محبت ہے تو ان بھتیجے بھانجیوں سے بھی محبت ہو. اگر حسین سے محبت ہے تو دیکھیں کہ حسین نے اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ضرورت ہی نہیں آئی کہ تعویذ کھولا جائے. نہ جناب فروا کو ضرورت محسوس ہوئی اور نہ جناب قاسم کو ضرورت محسوس ہوئی. تعویذ کھولنے کی ضرورت عاشور کے دن آئی. اس کا مطلب ہے کہ ان کا کردار، ان کا حسن سلوک اس منزل پر تھا. اب یہ بات جب بڑھ کے آئی کربلا کے میدان میں، کیا ضرورت تھی؟ ان کا کارنامہ کا کردار تھا. جب سب سفر کرنے لگے، حسین جا رہے تھے، جناب فروا نہ جاتی، مدینے میں رہتی، انہیں کون سا خطرہ تھا مدینہ منورہ میں رہنے. میرا چھوٹا بچہ ہے، میں کیوں حسین کے ساتھ چلوں، مکے میں جاؤں، میں وہاں سے کوفے کی طرف جاؤں، میں وہاں. لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ حسن ابن علی نے اپنے اس ناصر کو کربلا کے لیے تیار کیا ہے، اور ماں ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس ناصر کو کربلا کے میدان تک پہنچاؤں. اگر زینب اور ام کلثوم نے وفاداری کی انتہا کر دی تو میں کہتا ہوں کہ وہ علی کی بیٹیاں تھیں، وہ فاطمہ کی بیٹیاں تھیں، وہ اسی خاندان کی پروردہ تھیں. مگر فروا نے اپنے بہو ہونے کے ناس کو بچا کے دکھا دیا کہ بنی ہاشم کی بہویں ایسی ہوتی ہیں. یہ بتا دیا کربلا کے بن میں اور کربلا کے میدان میں رشوق شہزادی لے کے آئیں. جب زینب نے اول محمد کو تیار کیا، شہزادی نے تیار کیا ہے، تو قاسم کو ماں نے بھی تیار کیا ہے. کس کس انداز سے قاسم کو کیا، ورنہ جوش شجاعت اپنی جگہ پر. ماں نے 13 سال کا سن تھا، مادر گرامی نے کیسی تربیت کی تھی. حسین نے سے پوچھا ہے جب شب عاشور ساری تقریریں ہو گئیں, امام خیمے میں آئے تو قاسم نے چچا سے پوچھا, چچا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟ وہ فہرست شہدا جو ہے کیا اس میں میرا نام بھی ہے؟ حسین نے پوچھا, تم موت کو کیسا سمجھتے ہو قاسم؟ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی چچا. موت کو میں یہ اس کا پوتا کہہ سکتا ہے, علی ابن ابی طالب کا پوتا بول رہا ہے, جو کہتے ہیں کہ ابو طالب کے لال کو اس کی پرواہ نہیں کہ موت اس کی طرف آتی ہے یا وہ موت پر جا پڑتا ہے, ان کی شان تھی. حضرت نے فرمایا تمہارا کیا تذکرہ, تمہارا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر بھی قربان ہوگا, شہزادے کے استفسار پر کیا دشمن خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ یعنی یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے, بالغ نہیں ہوا, مگر غیرت کا یہ حال ہے کہ یہ ہماری مائیں ہیں, کیا ان کا پردہ سلامت نہیں رہے گا, دشمن خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ امام نے اس بات کو راز رکھا کہ قاسم کے دل پر یہ تکلیف نہ ہو, بچہ ہے. کہا نہیں, میں علی اصغر کو جب لے کے آؤں گا تب وہ شہید ہوگا, علی اصغر خیمے میں شہید نہیں ہوگا. قاسم کو تسکین دے دی. صبح عاشورہ بازار شہادت گرم ہو گیا. آپ نے دیکھا ناصران امام مظلوم پہلے گئے, تب عزا کی باری آئی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا صاحبان نظر, امام حسین نے کربلا میں ترتیب الٹ دی ہے. رسول اللہ اپنے ناصروں کو بعد میں بھیجتے تھے, عزیزوں کو آگے رکھتے تھے. حسین نے عزیزوں کو بعد میں رکھا, ناصروں کو پہلے بھیجا. اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی تمام لڑائیوں میں یہ بات طے تھی, کچھ بچ جائیں گے کچھ قتل ہو جائیں گے, اس لیے حضور چاہتے تھے عزہ قربان ہو جائیں دوست بچ جائیں. مگر کربلا میں حسین کو معلوم تھا بچے گا کوئی نہیں, تو جو پہلے قربان ہو جائے گا اس کی مصیبت کم, جو بعد میں قربان ہوگا اس کی مصیبت زیادہ. حسین کو یہ گوارا نہیں تھا علی اکبر سیراب ہو جائیں کوثر سے اور حبیب پیاسے رہیں, قاسم سیراب ہو جائیں اور زہیر پیاسے رہیں, اس لیے آپ نے ناصروں کو پہلے بھیجا. اس کے بعد عزا کی باری آئی. ابھی تک تو قاسم صبر کرتے رہے, جب عزیزوں کے جانے کا کی باری آئی اور دیکھا تو چچا سے بار بار کہتے تھے چچا مجھے اجازت دیجئے, اور انداز بھی ایسا ملتا ہے جیسی نصرت کی اجازت کسی نے نہیں مانگی. آستینوں کو چومتے تھے, لپٹ لپٹ کے آستینوں کو چومتے تھے, چچا مجھے اجازت دے دیجئے. اب میں نہیں جانتا مگر علماء کہتے ہیں کہ امام نے اس لیے اجازت دینے میں دیر لگائی کیونکہ شب عاشور بیعت اٹھا چکے تھے, اس لیے کسی کو امام کی حیثیت سے اجازت نہیں دینا چاہتے تھے. اور نابالغ بچے کا ولی, اس کا گارجین یا اس کا باپ ہوتا ہے یا اس کا دادا ہوتا ہے, تو چچا ولی نہیں ہے ان معنوں میں کہ وہ اجازت جہاد دے سکے, اس لیے اجازت نہیں دیتے تھے. میں ایک مرتبہ قاسم اتنا بے قرار ہوئے کہ خیمے میں آئے, خیمے کے گوشے میں بیٹھ کے رونے لگے. لوگ کہتا رونا کمزوری کی نشانی ہے, رونا کمزوری کی نشانی نہیں, روتا وہ ہے جو قربانی پیش نہ کر پائے. قاسم تب روئے جب اجازت جہاد نہیں ملی, جہاد کی اجازت مل جانے کے بعد نہیں روئے. یہ مجمع بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے نہیں رو رہا, یہ اس لیے رو رہا ہے کہ مولا ہم قربانی کے موقع پر موجود نہیں تھے. عباس کربلا میں نہیں روئے, سید سجاد روئے, علی اکبر نہیں روئے, زین العابدین روئے. ارے علی اکبر کیا روتے, علی اصغر نہیں رویا. 6 مہینے کا بچہ مسکرایا, سید سجاد تقریباً 35 سال روئے کہ میں بابا کے ساتھ قربانی نہیں پیش کر سکا. یہ مجمع بزدلی سے نہیں روتا, اس جذبے سے روتا ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے مولا, آپ کے ناصروں کی قلت نہ ہوتی, اس لیے یہ مجمع روتا ہے. بھائی ادھر قاسم نے رونا شروع کیا, ادھر فروہ جیسی ماں قریب آئی, میرے لال کیوں رو رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ ارے آج تو جہاد کا دن ہے. فرماتے مادر گرامی جب چچا سے اجازت مانگتا ہوں اجازت نہیں دیتے, سب قربان ہو رہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. ماں نے کہا قاسم تمہیں یاد ہے تیرے بابا نے تیرے ایک تعویذ مانگا تھا اور کہا تھا جب مصیبت کا وقت آئے تو تعویذ کھولنا. اے میرے لال کیا اس سے زیادہ مصیبت کا کوئی وقت ہوگا؟ میں یہ سننا تھا کہ جناب قاسم نے جلدی سے تعویذ کھولا, تعویذ میں اپنے بابا کی تحریر دکھائی پڑی, حسین ابن علی کے نام تھا. قاسم کو اجازت جہاد دینے کے لیے کہ جب کربلا میں میرا بھائی گر جائے دشمنوں میں, اے قاسم میں موجود نہیں ہوں گا, میں نہیں ہوں گا, مگر میری طرف سے بیٹا تو قربان ہو جانا. یہ پروانہ لے کے ابھی رو رہے تھے, اب ہنستے ہوئے آئے. چچا لیجئے یہ بابا کی تحریر, تو میں کہتا ہوں صاحبان دل ہے, بھائی جس کا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوگا مصیبت میں بھائی کی تحریر دیکھ کے حسین کا کیا حال ہوا ہوگا. ارے اس بھائی کو جس کے ساتھ کھیلے ہیں, جس کے ساتھ مسجد نبوی گئے ہیں, جس کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے, ایسے بھائی کی تحریر دیکھی, آنکھوں میں تحریر تر ہو گئی, قاسم کو گلے لگا لیا, اتنا روئے کہ دونوں کو کش آ گیا. قاسم بھی رش میں آ گئے, حسین ابن علی کو بھی رش آ گیا. کاش پانی ہوتا تو چھڑکا تو جاتا کہ رش میں ہوتے ہوش میں جانے کے لیے, مگر ہائے کربلا میں پانی نہ تھا. حسین نے کہا اچھا جاتے ہو تو جاؤ, مگر میرے بھائی کی بھی وصیت ہے, میں اس وصیت کو پورا کر دوں. اپنی بیٹی سے عقد فرمایا, آپ اس روایت کو ملاحظہ کر لیجئے گا, عقد میں شوہرا کہہ دیتے ہیں شب میں عقد ہوا, مگر حسین نے عقد کیا, بھائی ادھر عقد کیا, ادھر گھوڑے پر سوار کر دیا, کربلا کے میدان میں جاؤ, مگر کوئی زرہ ایسی نہیں تھی جو قاسم کے جسم پہ آ جاتی. 13 سال کا بچہ تھا, کوئی زرہ ایسی نہیں تھی, کوئی زرہ نہیں پہنے تھے, کوئی سر پر جیسے جوان جاتا ہے, مگر چلنے لگے تو امام نے کیا کیا, امامے کے دونوں پیٹ کھول کے ادھر ادھر لٹکا دیے. عرب کا قاعدہ تھا اگر یتیم ہو تو اس کے پیٹ ادھر بھی کھل سامنے پڑے رہتے, سامنے بھی, کہ دشمن کم سے کم سمجھ لے کہ آنے والا کوئی یتیم ہے, اس کا لحاظ کرے. جناب قاسم میدان قتال میں آئے, اور میدان قتال میں آنے کے بعد حالت یہ تھی کہ دشمن کا ایسا لگتا ہے چاند نکل آیا, اتنا حسین جوان. یہاں ایسی نظر سے دیکھا, روایت میں ہے ان کی ایک جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا, اتنی غائب نظر سے لوگوں نے مطالعہ کیا. جناب قاسم جوش شجاعت نہ آئے تم مانے نہیں, اور جنگ ایسی شروع کی, نظرہ ہے نہ کوئی عبادت کا انتظام ہے, ارزق کے 4 جوان بیٹوں کو قتل کر دیا, پھر ارزق جیسا شام کا نامی پہلوان سامنے آیا اسے قتل کر دیا, اور جہاد کرتے رہے مگر کتنی دیر لڑتے بھوکے اور پیاسے, چاروں طرف سے حسن کا لال حسن کا شان گر گیا, تلواریں پڑنے لگی, جب گھوڑے سے نیچے آئے تو ایک شخص یہ چاہتا تھا کہ قتل کر دے, سر کو جدا کرے. بھائی یہ سننا تھا, یہ بات دیکھنی تھی کہ قاسم نے چچا کو آواز دی, اے چچا میری خبر لے لیجیے. امام نے جیسے ہی سنا دوڑے بے تابانہ, آپ اندازہ دیے بساب کی رحمت تمام. امام کا دوڑنا تھا, بیان کیا جاتا ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اور قاتل بیٹھا ہوا تھا کہ سر کو جدا کرے, وہ سب بھاگے, اور ان بھاگنے میں ان کے گھوڑے جس میں جناب قاسم کو پامال کرتے ہوئے گھوڑے نکل گئے, دوڑتے ہوئے جناب قاسم کے پورے جسم پر گھوڑوں کے سموں کے نشان بن گئے, اور حسین اب وہاں پہنچے اس عالم میں. میں کہتا ہوں دیکھ لیجیے گا, اندازہ کر لیجیے گا, سب صاحبان رضا بیٹھے ہیں, لاشیں پامال ہوئی ہیں کربلا میں, یہ ظلم کیا گیا, مگر زندگی میں کسی کا لاشا پامال نہیں ہوا. قاسم وہ مجاہد ہے جسے زندگی میں گھوڑوں نے روند دیا, پامال کر دیا, گھوڑے چلے گئے. میں کہتا ہوں قاسم تیرے بابا کا بھی یہ عالم ہوا ہے, اور تیری بھی یہ منزل. حسین کہتے تھے ہاں میرے اوپر شاخ ہے, اے قاسم تو مجھے مدد کے لیے پکارے, اور میں تیری مدد نہ کر سکتا ہوں.